أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج کا درس سورہ الاعلیٰ سے شروع ہوتا ہے، تیسواں پارہ، 87 سورت. سبح اسم ربک الاعلیٰ کے بعد، اعلیٰ کے بعد اللہ جی ہے، لیکن اس کی تلاوت میں بعد میں کروں گا الگ. سبح اسم ربک الاعلیٰ. اب آپ کو یہ حقیقت تو معلوم ہو چکی ہوئی ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم انسانوں کی دنیا میں خدا کے نظام ربوبیت کی تشکیل و قیام ہے، وہ نظام کہ جس سے نہ صرف یہ کہ انسانوں کی طبی زندگی کی تمام ضروریات پوری ہوتی رہیں، بلکہ انسان کو جو کچھ بنایا جانا مقصود فطرت ہے، انسان وہ کچھ بن جائے. اور یہ چیز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی، یہ اجتماعی زندگی ہی میں ممکن ہے، یہ معاشرے کے اندر ہی ہو سکتا ہے، اور اسی کو نظام کہا جاتا ہے. ایسا نظام کہ جو انسان کی طبی ضروریات پورا کرنے کے بعد اس کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما اس انداز سے کرے کہ جیسا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ اس کا بننا مقصود ہے اس سطح عرض پر، زندگی کی اس فیز پر، یہ وہ کچھ بن جائے. اسے نظام ربوبیت کہتے ہیں. اور سبحا کے معنی ہوتا ہے اس مقصد کی تکمیل اور حصول کے لیے پوری جد و جہد کرنا، امکان بھر کوشش کرنا، سرگرم عمل رہنا، سرگرما رہنا. اور رب کل اعلیٰ پہلی صفت سے یہ بتائی گئی، الاعلیٰ. قانون کی زبان میں ایک لفظ اقتدار اعلیٰ ہے، اسے انگریزی زبان میں سورنٹی کہتے ہیں، کہ جس سے بلند کوئی اور اتھارٹی نہ ہو، آخری فیصلہ کرنے والی اتھارٹی. دنیا کا کوئی بھی نظام اور آئین ہو، اس میں یہ اتھارٹی ایک فرد کی ہو، افراد کی جماعت کی ہو، بہرحال انسانوں تک جا کے رک جائے گی. انسانوں کی دنیا میں انسان ہی ہوں گے جنہیں یہ ہائیسٹ اتھارٹی، اقتدار اعلیٰ سونپا جائے گا. اس کے بغیر کوئی اور صورت ہے ہی نہیں جو انسان وضع کر سکے. انسان اپنے سے بالا تر تو یہاں کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس کو یہ اقتدار لیا جا سکے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کے نظام حکمرانی اور انسانوں کے ذہن کے تراشیدہ نظام حکومت میں بنیادی فرق آتا ہے، کہ اس میں اقتدار اعلیٰ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہتا. وہ کتنے ہی آپ کے ہاں کے منتخب کردہ اور برگزیدہ کیوں نہ ہوں، اس میں بہرحال ایک انسان دوسرے انسان کا محکوم ہو جاتا ہے. اب یوں ہی کوئی ایک انسان دوسرے کا محکوم ہوا، احترام انسانیت ختم ہوا، اور احترام انسانیت کو جہاں کہیں پیش لگی، انسانی ذات کی نشو و نما رک گئی. اور کیونکہ مقصود ہی یہاں انسانی ذات کی نشو و نما ہے اس لیے اس میں احترام انسانیت تو مقدم فریضہ پری ریکویزٹ کنڈیشن ہے اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد نہ کسی دوسرے کا محتاج ہو نہ کسی دوسرے کا معصوم ہو. تو معصومیت اسی صورت میں لائل ہو سکتی ہے کہ جب اقتدار اعلیٰ انسانوں سے اوپر کسی کے ہاتھ میں ہو, اور انسانوں سے اونچا تو خدا ہی ہو سکتا ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اپنے نظام کے اندر اقتدار اعلیٰ خدا کو دیا ہے, انسانوں کو نہیں دیا. لیکن خدا خود آ کر تو پریزیڈنٹ کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا. اس کے اقتدار اعلیٰ کے معنی کیا ہوں گے؟ عملاً وہ کیسے ایکسرسائز ہوگا؟ یہ کوئی نظریاتی بات تو ہے نہیں, محض عقیدے کی چیز تو ہے نہیں کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ہاں صاحب اقتدار اعلیٰ خدا کا ہے اور اس کے بعد پھر جو کچھ نظام ہمارے ہاں چلتے ہیں وہ چلاتے چلے جائے. وہ تو عملی شکل دیتا ہے, اور عملی شکل اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے ان قوانین اور آئین کو وحی کے ذریعے سے نازل کر کے اس کتاب کے اندر محفوظ کر دیا, اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا, اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. کافر و مومن کے اندر حد امتیاز یہ ہے کہ جو اس کے مطابق حکومت قائم کرتے ہیں وہ مومن کہلائیں گے, جو اس کے مطابق نہیں کرتے ہیں وہ کافر کہلائیں گے. یعنی اقتدار اعلیٰ اب خدا سے, خدا کا اقتدار اعلیٰ اس کے ضابطۂ آئین کے اتباع اور عطایت میں سمٹ کر آگے. لہذا اب الاعلیٰ سورن اتھارٹی خدا کی کتاب کو حاصل ہو گئی, اور اب اس کتاب کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایجنسی کی ضرورت ہے, جسے آپ اسلامی حکومت کہتے ہیں. اسلامی حکومت اپنے قوانین دوسرے انسانوں کے نافذ کرتی, وہ خدا کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق, آئین کے مطابق ایک نظام متشکل کرتی ہے, اور اس کی عملی جزیات کا نفاذ کرتی ہے معاشرے کے اندر. اس طرح سے یہ سورنٹی, اقتدار اعلیٰ, وہ خدا کے ہاتھ میں رہتا ہے, اور انسانی حکومت اس اقتدار اعلیٰ کی تنفیذ کی ایک ایجنسی ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہاں یہ کہہ دی کہ مقصود ہے تمہارا خدا کے نظام ربوبیت کو عملاً متشکل کرنا. اس میں پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ الاعلیٰ وہی رہے, اقتدار مطلق اس کے ہاتھ میں ہو. اب اس کے بعد اس خدا کی چار صفات کہیے یا اس کے پروگرام کی چار کڑیاں کہیے, اور عزیزان من یقین مانیے یہ چار کڑیاں دو آیتوں کی تین تین لفظوں کے اندر آئی ہوئی ہیں, اور میں پوری ذمہ داری سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اگر علم کی بارگاہ میں خدا کے متعلق صرف یہ چھ لفظ قرآن کے آتے اور کچھ بھی نہ ہوتا, علم مجبور ہو جاتا اپنا سر جھکانے کے اوپر کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی پوری ذمہ داری سے عرض کر دوں کہ انسانوں کی تصنیفات تو ایک طرف رہی, دنیا مذاہب میں جن کتابوں کو خدا کی طرف آج منسوخ کیا جاتا ہے کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس میں خدا کے متعلق یہ چار چیزیں کہیں کہی گئی. اور چیزیں یہ وہ کہی گئی ہیں کہ 1400 سال پیچھے تو ایک طرف, 250-250 سال پہلے کا انسان بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکا تھا. پہلی دفعہ انسان کے ذہن میں جو یہ بجلی کی سی چمک ذرا پیدا ہوئی یہ 18ویں صدی کی بات ہے. ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ کیا چیزیں قرآن ان چار لفظوں میں کہہ گیا ہے. چار میں نے اس لیے کہا کہ دو تو اس میں اللہ ہی آتا ہے، یعنی وہ ذات، وہ خدا، اور باقی چار رہ جاتے. سنیے کیا کہتا ہے. اللہ جی خلق فسوى، والذی قدر فہدا. پہلی چیز ہے تخلیق. عربی زبان کی وسعت، پھر قرآن کا انتخاب، ہم ہی نہیں غیر مسلم علماء بھی جب اس پہ غور کرتے ہیں انہیں بھی اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہی زبان ہو سکتی تھی جو قرآن کے حقائق کی متحمل ہو سکتی تھی. انجل کہنے بھی لکھتا ہے کہ ہماری زبان، حالانکہ انگریزی زبان خاصی منجی ہوئی زبان ہے، اچھی خاصی وسعت اس میں آتی کی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری کوتا دامنی دیکھیے کہ ہمارے ہاں تخلیق کے لیے ایک ہی لفظ کریشن ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کس قدر کس قسمت ہے یہ قوم کہ جس قوم نے اس کے لیے دو لفظ امر اور خلق کے موجود ہیں. اور وہ کہتا یہ ہے کہ اب جب ہمارے ہاں لفظ ہی ایک ہے کریشن، تو میں یہ بتاؤں کیا کہ یہ دوسری چیز کیا ہے. قرآن کریم میں تخلیق کے سلسلے میں ایک چیز تو کہی، فاطر السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض، وہ جو کسی شے کو عدم سے وجود میں لائے، نان ایگزسٹنٹ کو ایگزسٹنٹ کرے. یہ کریشن نہیں قرآن کی ہے، اس کا ترجمہ اوریجنیٹر کیا گیا ہے انگریزی زبان میں. یہ کچھ تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ معاملہ عالم امر سے متعلق ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی شے عدم سے وجود میں کیسے آ جاتی ہے، تمہارا ذہن اس لامحدودیت تک پہنچ نہیں سکتا. لیکن اگلی چیز اس نے جو کہی ہے وہ ہے تخلیق، اور تخلیق میں نہ صرف یہی کہا ہے کہ تم اسے سمجھ سکتے ہو کہ یہ کیسے ہو جاتی ہے، بلکہ اس نے خدا کے علاوہ دوسرے خالقوں کو تسلیم کیا ہے کہ اور بھی خالق ہو سکتے. فاطر اور بدیع تو کوئی نہیں ہو سکتا. جب اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے، خالقین میں سے سب سے زیادہ حسن کارانہ انداز سے تخلیق کرنے والا، تو اس نے خالق تسلیم کیا. خلقہ جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ جو چیزیں موجود ہوں ان میں مختلف پروپورشن قائم کر کے مختلف تراکیب سے مختلف چیزیں بناتے چلے جائیں. پہلی چیز اس نے یہ کہی ہے کہ اس کی صفت بنیادی یہ ہے خلقہ. فاطر تو وہ تھا، وہ ان تمام اشیاء کا جو اولی حیولہ جسے آپ کہتے ہیں، نسلس جسے آپ کہتے ہیں، وہ ابتدائی مادہ جس کے آگے چیزوں نے بننا ہے، وہ اس کو تو لے آیا ہے اپنی صفت فاطریت کے ماتحت، وہ تو وجود میں آ گئی. اب اس کے بعد وہ جو اشیاء وجود میں آئی ہیں ان سے اب آگے یہ مختلف چیزیں، ان میں نئی نئی تراکیب سے، نئے نئے تناسب اور توازن سے نئی نئی چیزیں بناتے چلے جانا، یہ چیز ہے خلق. چلیے یہ چیز اس میں یہ شروع کی بنانا. اس کے بعد تخلیق کے متعلق میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ 200 سال پہلے کی بات ہے, اس سے پہلے ذہن انسانی میں یہ بات ہی نہیں آئی تھی. 18ویں صدی تک عوام نہیں, مغرب کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بایولوجسٹ لیونوسکی جیسے, ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اس صفحہ ارض پر جو شاید جس شکل میں آج موجود ہے اسی شکل میں اسی طرح شروع میں خدا نے وہ بنا دی. مذہبی طبقہ تو یہ کہتا تھا کہ صاحب وہ حضرت نوح کی کشتی کے اندر ایک ایک جوڑا جو رکھ دیا گیا تھا, وہ اس کے بعد ساری دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ جو جوڑے تھے انہی سے آگے یہ سارا سلسلہ چلا. لیکن سائنس کی دنیا اگر اس کو موجود نہیں بھی کرتی تھی تو بھی نظریہ یہی تھا کہ جو شاید جس شکل میں آج موجود ہے یہ بائن ہی اسی شکل میں پہلے دن سے خدا نے وجود میں وہ لے آیا تھا. یہ تھا خدا کا عمل تخلیق. مثلا انسان جس طرح سے آج موجود ہے ہمارے سامنے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ پہلے دن اسی طرح سے وجود میں لایا گیا اور یہ اثر تھا اسی بائبل کے تصور کا, اس عقیدے کا جس کی روح سے اس نے یہ کہا تھا کہ خدا کسی طرح سے ایک مٹی سے اس نے ایک پتلا بنا دیا اور اس میں سے اس کی پتلی میں سے ایک عورت نکال دی. اس کے سوا انسان سوچ کیا سکتا تھا, وہ یہی پہنچ سکتا تھا. 18ویں صدی تک کے سائنٹسٹ بھی یہی مانتے چلے آ رہے تھے کہ پہلی دفعہ وہاں یہ جو تحقیق ہوئی ہے ایولیوشن کی تھیوری کی, ڈارون اور اس کے اسکول کے جتنے بھی اور سائنٹسٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ نہیں ہے. ہمیں زی حیات کی تاریخ اور ان کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ ہر شے اس شکل میں پہلے دن وجود میں نہیں آ گئی تھی جس میں وہ آج موجود ہے, بلکہ پہلے کچھ اور شکلیں تھیں. کروڈ فارم جسے آپ کہتے ہیں, عمدہ ناتراش جسے آپ کہتے ہیں, ان گھر سی چیزیں اور وہ بڑی بڑی تھیں. آپ جو اتنی سی چھپکری نظر آتی ہے اس زمانے میں یہ مگرمچھ جتنی بڑی ہوتی تھی. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے آئیں اور ہر اگلی منزل میں اس میں سے وہ جو حشو و زوائد تھا وہ چھٹتا چلا گیا, وہ کم ہوتا چلا گیا اور اس میں اعتدال اور ہمواری پیدا ہوتی چلی گئی اور اس طرح سے یہ ہزار ہزار پچاس پچاس ہزار سال سے, اس لیے کہ یہ تاریخ تو کروڑوں سالوں تک پہنچتی ہے, اس طرح سے یہ ایک ایک ارتقائی منزل طے کرتی ہوئی یہ اشیاء آگے بڑھتی چلی گئی. اس آگے بڑھنے میں یہ جو ان کے ہاں کے یہ مادی باڈیز تھیں ان کے اندر تو تراش خراش ہوتی چلی گئی اور ذہنی طور پر یہ زیادہ ارتقائی میں پیدا ہوتا چلا گیا. انٹلیکچولی جسے آپ کہیں گے یہ زیادہ بلند ہوتی چلی گئی اور فزیکل میٹر جو ان کے ساتھ تھا تبھی مادہ جسے آپ کہتے ہیں یہ چھٹتا چلا گیا, یہ حشو و زوائد اس میں سے الگ ہوتا چلا گیا اور یوں ان میں اعتدال آتا چلا گیا اور آگے بڑھتا چلا گیا. خلاصہ کے بعد اگلا لفظ تصوع اور اس کے معنی ہوتے ہیں حشو و زوائد کو پاک کرتے ہوئے کسی چیز میں اعتدال پیدا کر دیں. عزیز آنے مان ایک لفظ ہے اور آپ دیکھیے کہ اس کے اندر علم کی ایک دنیا سمو کے رکھتی. کسی کا ذہن بھی ادھر جا سکتا تھا 1400 سال پہلے, کسی انسان کا ذہن کہ یہ عمل تخلیق اس طرح سے ہوا کہ پہلے تو وہ فاطر تھا، وہ حصہ تو عالم امر سے رہا، اشیاء وجود میں آئیں، ان کی مختلف تراکیب سے مختلف چیزیں متشکل ہوئیں، ابتدائی ان کی تفصیل کی شکل بڑی کروڈ فارم کی تھی، اور پھر ان کے اندر ریفائنمنٹ شروع ہوئی، آہستہ آہستہ یہ چھلنیوں میں سے اس کو گزارنا شروع کیا، حسب و زوائد چھٹتا کٹتا چلا گیا، اعتدال بڑھتا چلا گیا، اور یوں موجودہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس طرح سے یہ یوں متشکل ہوئی، اور یہ سلسلہ خنوز جاری. خلق فسوا، پھر اتنا ہی نہیں کیا، والذی قدر، پھر اس نے ہر شے کے لیے پیمانے مقرر کر دیے. تقدیر جسے کہتے ہیں وہ کسی شے کا پیمانہ ہوتا ہے، پیمانہ ہی وہ ہے کہ جسے آپ اس شے کی دستی کہتے ہیں، کہ اس میں آخر الامر ان ارتقائی مراحل میں سے گزرتے ہوئے آخر کار کون سی شکل اختیار کرنی، کہاں تک پہنچنا ہے، یہ جو اس کے امکانات کی وسط کی آخری حد ہوتی ہے اسے اس شے کی تقدیر کہا جاتا ہے. قدرہ کے معنی ہوتا ہے کسی پیمانے اور اندازے کے مطابق کسی شے کو ماپ دینا. یہ تصوع کے بعد، تصویہ کے بعد، حسب و زوائد کو زائل کر کے اس کو ان شکلوں میں دینے کے ساتھ کہا قدر، ہر شے کا ایک پیمانہ اور میئر مقرر کر دیا کہ اس میئر کے مطابق وہ یہ کچھ بنتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور ایک آخر میں آ کر دسویں کا لفظ سے کہا جاتا ہے، یہ ہے اس کی آخری تقدیر جسے کہیں گے. جیسے اس صفحہ عرض کے اوپر انسان کی یہ موجودہ ارتقائی منزل جو ہے، یہ اس صفحہ عرض کے اوپر اس کی فزیکل لائف کی ایک دسویں چاہیے، انسان کی زندگی کی نہیں، یہ تو آگے بڑھنے والی چیز ہے، اور یہ سارا کچھ ایک خاص پیمانے کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے. یہی پیمانے ہیں جنہیں خارجی دنیا کے اندر آپ قوانین میں فطرت کرتے ہیں. قدر یعنی یہ مقرر کر دیے. یاد رکھیے جسے ہم کہتے ہیں انسان کی تقدیر، وہ غیر پرانی تصور ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے اعمال اور ارادے کے اندر بھی مجبور واقع ہوا ہے، یہ سارا کچھ پہلے سے مقرر کر دیا، حتیٰ کہ جہاں تک بھی یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی پہلے سے مقرر کی ہوئی بات ہے. یہ مقرر کی ہوئی بات انسان کے لیے نہیں ہے. جو تقدیر ہے وہ یہ کہ وہ قوانین جن کے مطابق یہ وہ کچھ بنتا چلا جاتا ہے انسان، جو کچھ اس میں بننا ہے، اور وہ اس کی آخری منزل کہ جس میں جس تک اس میں اس سطح عرض کے اوپر پہنچنا ہے، اسے اس کی تقدیر کہیں گے. یہ امکان ہے اس کے بننے کا، جو بھی اس امکان کو حاصل کرنا چاہے وہ کوشش کرے، اس کے مطابق کام کرے، وہ جو کچھ بن جائے گا وہ یہ کچھ حاصل نہیں کرے گا، ضائع ہو جائے گا. یعنی اسے وہ کچھ خود قدرت نہیں بناتی، بننا اس میں خود ہے، لیکن بنے گا یہ ان پیمانوں کے مطابق. بیمار کا علاج دوائیوں سے ہوتا ہے، دوائیاں بوتلوں میں بند ہوئی ہوئی اسے شفا نہیں دیتی، ان کا استعمال اس میں خود کرنا ہوتا ہے. استعمال کرے گا، اس قانون کے مطابق اس کی تقدیر بدل جائے گی، شفا حاصل ہو جائے گی. علاج نہیں کرے گا، یہ خود مریض رہے گا، اس کے بعد یہ مر جائے گا. یہ اس کی اختیار و ارادے کی بات ہے. آج خود فطرت اس کے لیے یہ کچھ نہیں کرے گی. اور یہ چیز اگلے ہی لفظ کے اندر طے کر دی، قدر فہدا، ہر شے کے اندر یہ چیز رکھ دی کہ تم نے کون سے راستے پہ چلنا ہے کہ تم اپنی تقدیر تک پہنچ جاؤ. قرآن نے کہا ہے کہ کائنات کی ہر شے کے اندر اس نے زہی کر دی ہوئی. یہ زہی وہی خدا ہے. راستہ دکھا دینا اس کو. یہ راستے دکھانے کا عمل جو ہے فطرت کی طرف سے ایسا عجیب و غریب ہے کہ جو انسان بھی جو سائنٹسٹ بھی اس میدان میں تحقیق کر رہے ہیں انہوں نے ایک ایک شے کو لیا ہے, عمریں صرف کر دی ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہوئے, اور اس کے بعد وہ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں میں وہ حیرت رہ جاتے ہیں کہ کس طرح ہر شے کے اندر وہ سارے قانون داخل کر دیے گئے ہیں جن کے مطابق انہوں نے جو کچھ بننا ہے جو کچھ بننا ان کا مقصود ہے. خارجی کائنات میں نباتات ہوں یا حیوانات ان کی طرف رسول نہیں آتے. ان میں سے ہر شے اور شے کے ہر فرد کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے. وہاں ہدایت کا سلسلہ یہ ہے. وہ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں, مرغی کے نیچے آپ کچھ انڈے رکھیے, مخلوق مرغی کے بھی بطخ کے بھی, وہ اس کو پھینک دی, اس میں سے جس دن بچے نکلنے گے وہ بچے آنکھ کھولتے ہی بطخ کے بچے بھاگ کے پانی کی طرف چلے جائیں گے, مرغی کے بچوں کو آپ گر کے بھی پانی کی طرف لائیں گے تو وہ دوڑ کر کھسکی کی طرف چلے جائیں گے. کون سے رسول نے ان کو یہ تبلیغ کی؟ کون سے استاد نے ان کو یہ سکھایا؟ کہاں سے اس ایک حصار کے اندر جہاں روشنی تک نہیں پہنچ رہی تھی باہر کی, وہ انڈے کا ہول جس کے اندر یہ بند تھے اس کے اندر ان دونوں کو الگ الگ تعلیم کس نے دے دی؟ اور پھر یہ دونوں یا مرغی کے بچے آپ نے دیکھا ہوگا تیل نہیں, تیل کا سایہ اگر ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو بھاگ کے وہ مرغی کے نیچے چلے جاتے ہیں. کیا انہیں پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک تقریبی چیز ہے؟ بلی نہ دیکھی ہو انہوں نے, بلی کی میاؤں کی آواز کان میں آئے گی تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ بھاگ کے چھپ جاتے ہیں. کتے کی آواز سے یوں نہیں چھپتے. یہ کس نے سکھا دیا انہیں یہ چیز؟ یہ چیز ہے جو ہر شے کے اندر موجود ہے. اور یہاں تو پھر بھی آپ کو یہ زندگی مشہور شکل میں نظر آتی ہے. قرآن نے جو مثال دی ہے وہ اس سے بھی نازک ہے اور اسے میں سامنے لاتا ہوں. اتنا ننھا سا بیج, ذرا دیکھیے تو صحیح, قربدین کے نیچے بھی راستے بیج کے اندر کچھ چھپا ہوا نظر بھی آتا ہے ہمیں. اتنا ننھا سا بیج مٹی کے اندر لگا دیا ہے. اب اس بیج میں سے گبول کا بیج ہے تو وہ کانٹوں دار کیچڑ پیدا شروع کی, انگور کا بیج ہے تو وہ نہایت حسین و نازک آویزوں جیسے گوشے لگنے والی بیل پیدا ہو رہی ہے. وہ کڑوا ہے, یہ میٹھا ہے. وہ نہایت ناپسندیدہ ہے, یہ خوشگوار ہے. ایک ذرہ سا ذرہ ہے اس بیج کا, ساتھ ہی زمین کے ایک ہی جگہ دونوں کو آپ پتخون کرتے ہیں, ایک جیسا پانی دیتے ہیں, ایک جیسی اس میں ہوا ہے, ایک جیسی سورج کی کرنیں ہیں, اور وہ دونوں نشو و نما پا رہے ہیں. اسی ایک ساری جتنی چیزیں نشو و نما کی ہیں مشترکہ ہیں ان کے لیے. ایک ان میں سے نہایت بدبودار کڑوا کانٹوں والا بن رہا ہے, دوسرا ان کے اندر سے اگر چندیلی ہے تو پیتی نہیں کہ اس کی وہ یاسمین کی خوشبو کیا ہے, اگر وہ اس میں سے انگور ہے تو اس کا ذائقہ کیا ہے. اس بیج کے اندر یہ چیز کس نے رکھ دی؟ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ انگور کے بیج سے ببول پیدا ہو جائیں اور ببول کے بیج سے آپ انار پیدا کر لیں. ان کے اندر یہ ہدایت رکھ دی گئی ہے, ہر شے کے اندر یہ ہدایت رکھ دی گئی. اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت بھی رہتی ہے. خلا کا ابتدائی حلولہ دیا, خطبہ اصل و زوائد کو پاک کیا، اعتدال کی ایک شکل دی، قدرہ پیمانہ مقرر کیا، قوانین دے دیے، ہدا اس کے مطابق چلنے کے لیے ہدایت دے دی. چار لفظوں میں عزیزان من اس کے اقتدار اعلیٰ کی کار فرمائی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی ہو رہی ہے، الاعلیٰ، اور یہ اس اعلیٰ کی تفسیر ہو رہی ہے ان چار کے اندر. اور مثال وہ لایا ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا، ویسے تو حضریات کی دنیا میں، پتھروں کی دنیا کے اندر ان آرگینک میٹر میں بھی یہ چیز آ سکتی تھی، لیکن کیونکہ غیر محسوس کی تھی وہاں نہیں گیا. قرآن اللہ جی اخرج المرا فجعلہ غثاء احوا، کہا اور بڑی بڑی چیزوں کو توڑ دیجئے. عرب بادیہ نشین نخلستان میں چشموں کے گرد جہاں وہ اپنے خیمے گاڑ لیتے تھے، وہاں گھاس تو کم از کم ہوتی تھی نا، کہا اور زیادہ چیزیں تم نے نہ دیکھی ہوں، اس گھاس کو ہی ذرا دیکھ لیجئے تو یہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے، کیسے نشو و نما پا رہی ہے. نشو و نما پانے کے بعد اب یہ قدرہ کی چیز سے ایک بستی اس کی مقرر ہے، فجعلہ غثاء احوا، وہ ایک چیز تک پہنچتی ہے نشو و نما پاتی ہوئی، اس کے بعد وہ سوکھتی ہے، سوکھنے کے بعد پھر کسی بنتی ہے سیاہ بڑھ جاتی ہے سمجھ. اگر وہ اپنا رشتہ حیات منقطع کر لیتی ہے اس سرچشمہ حیات سے کہ اس کو نشو نما دے رہا تھا، تو بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، وہ قبل از وقت کیفیت ہو جاتی ہے. اور اگر یہ سب کچھ لے بھی لے، ہر پودا ہر فصل ایک خاص حد تک نشو نما پاتا ہے، پھر وہ سب سے خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو وہاں سے پھر وہ کاٹا نہ جائے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ صحیح کیسے وہ خود بخود کیا ہو گیا، پورا کرکٹ ہو گیا. تو یہ ہے تقدیر ان چیزوں کی، خلقہ فصوا فقدرہ فہدا، اور یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن انسان کے بچے کے اندر یہ چیز نہیں رہتی. جہاں تک اس کی طبی زندگی کا تعلق ہے اسے تو چھوڑ دیں گے، لیکن اس میں تو انسانی سطح کے اوپر زندگی بسر کرنی ہے. انسانی سطح پر زندگی بسر کرنے کی ہدایت انسان کے اندر نہیں رکھی گئی، اور جو نہیں رکھی گئی تو یہ بہت بڑی حکمت خداوندی ہے. بڑے غور سے سننے کی چیز ہے عزیز آل ایمان، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ وقت آئے یا نہیں. کائنات میں جس شے کے اندر ہدایت رکھ دی گئی ہے، جس کے اندر وہی کر دی گئی ہے، وہ مجبور ہوتی ہے اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا. کائنات کی کسی شے کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اس ہدایت کی خلاف ورزی کر سکے جو اس کے اندر رکھ دی گئی ہے. کر سکتی ہی نہیں، مجبور ہے، صاحب ارادہ نہیں ہے. کائنات کی کسی طرح کے متعلق نہیں کہا گیا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیؤکفر، تم میں سے جس کا جی چاہے اس کے مطابق چلے، جس کا جی چاہے اس راستے کو چھوڑ کے اس کے خلاف چلے. اس ارتقاء کی منزل میں انسان وہ بولے سر سب جہاں پہنچے، یہ چیز اس کو یہ حاصل ہو گئی ہے کہ یہ ہے قانون. اب جس کا جی چاہے اس کے مطابق چلے، جس کا جی چاہے اس کے خلاف چلے. اگر انسانوں کے اندر یہ قانون رکھ دیا جاتا تو انسان بھی خارجی کائنات کی اشیاء کی طرح مجبور ہو جاتے، سر سے انسانیت محروم ہو جاتے. یہ اس کا اختیار و ارادہ ہی تو ہے جس نے اسے اس کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام کے اوپر کھڑا کر دیا. ساری کائنات میں صاحب اختیار و ارادہ خدا، اور اس کے نیچے اس صفائے ارض کے اوپر انسان. اور یہ اسی لیے ہے کہ اس کے اندر نہیں یہ چیز رکھ دی گئی. پھر یہ کیسے ملے گی؟ خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے ایک فرد کا وہ انتخاب کرتا، उसकी तरफ ये वही भेजता था। उसकी ये पैदा करदा तकलीफ नहीं थी, खुदा की तरफ से नाजिल करदा वही थी, वो इसे दूसरे इंसानों तक पहुंचाता था। ये जितने कवानीन सियाह के अंदर वदियत करके रख दिए गए वो ऐसे महफूज हैं कि कोई खारजी असर उनके ऊपर असरअंदाज हो ही नहीं सकता। ये जो वही दी गई थी इसे भी इस किस्म का होना चाहिए था कि इसके अंदर से ना तो कोई चीज भुलाई जा सके, ना इसमें से कोई चीज तरक की जा सके, ना इसमें किसी चीज की आमेजिश हो सके। यदि इसको हक हासिल था ना कानून बनने का, कानून में अगर कोई गैर चीज की आमेजिश हो जाए तो वो कानून रहता ही नहीं है। इस कानून को, इस हदायत को इस किस्म का होना चाहिए था। कहा इंसानों की तरफ से ही हदायत का जो सिलसिला था, पहाड़ा का सनुक रेव का पला सन था। ये चीज ऐ रसूल हमने तुम्हें दी है। अब ये जो लफ्ज है ना तिरफ, जिसे हम कहते हैं करा, जहां से लफ्ज है कुरान, जहां से ये लफ्ज बना, माने आम इसके पढ़ना किया जाता है, इसके बुनियादी माने पढ़ने के नहीं होते। इसके माने होते हैं किसी शय को जमा करके महफूज कर देने। ये कुरान कुरान इसलिए है कि इसमें ये सारे कवानीन खुदाबंदी जमा करके महफूज कर दिए हैं। दो शर्तें होती हैं तो फिर सिरत होती है। तनोक्रे का ये वही ये हदायत जो इंसानों के लिए है, ये ए रसूल हम तुम्हें दे रहे हैं। पहली चीज तो ये कि इसको हम जमा करेंगे। वो हमारे यहाँ जो तारीखी रवायात आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सारी वही को इसी तरह से मुंतकिल तौर पर दे के चले गए, बिखरी हुई थी खजूरों के पत्तों पे, हड्डियों पर, ठीकरियों पर, फिर रसूलुल्लाह के बाद इनकी ढूंढियां पड़ी, तलाश होनी शुरू हो गई। वो लंबा किस्सा है, आपको मालूम है, सब कब तक दोहराए चले जाऊं। कुछ मिला कुछ ना मिला, बाद आयात ऐसी थी कि जो खजूर के पत्तों पे दिखी हुई थी उसे हजरत आयशा की बकरी खा गई, माज अल्लाह। वो ये लफ्ज किरत के अंदर सारी चीज मौजूद है। अजीजा ने मानी कुरान तो इस तरह से जामिया वाकया हुआ है, उसके अल्फाज के अंदर ये चीज मौजूद है। जमा करना और महफूज करना दोनों इस लफ्ज कुरान के लुगवी माने गए हैं। जो जमा और महफूज ना हो उसे कुरान कहा ही नहीं जा सकता, उसकी किरत हो ही नहीं सकती। सनोक्रे हम जमा करेंगे, हम महफूज करेंगे इसे, पला तन सा, इसका नतीजा ये होगा। तन सा नसीहत के माने होते हैं किसी चीज को तर्क कर देना, और भुला देने के मानों में भी ये बाद में इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज, इसियान जिसे आप कहते हैं। बुनियादी तौर पर इसके माने होते हैं किसी चीज को तर्क कर देना, लेकिन इसमें दोनों आ जाए। हम इसको जमा करेंगे, हम इसको महफूज करेंगे तेरे पास, और उसकी सूरत ये होगी कि तू ना इसमें से कोई बुला सकेगा ना कोई तर्क कर सकेगा। कुरान बता रहा है ये, ना भुलाया गया ना तर्क किया गया, खुदा जमा कर रहा है। और खुदा ने जमा करने के बाद इन्ना नहनो नज़ल ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इतनी बड़ी शहादत दी, हम इसको नाज़िल कर रहे हैं, हम इसके मुहाफिज़ हैं, हाफ़िज़ून कह दिया। यानी सीधा यहाँ आप देखते हैं साइलेंट का इस्तेमाल किया कुरान ने, कभी जाकर करने वाला नहीं। इसके माने होते हैं हम इस वक्त ये कर रहे हैं और करते चले जाएंगे, इसकी हिफाजत का जिम्मा उसने लिया ये। लेकिन گنجائش سے نکالنے والے بھی ہم نے خوب. وہ تو آپ کو معلوم ہے نا ادھر سے ہمارے ہاں قانون بنتا ہے انسانوں کا, اور قانون سیٹن اسی وقت سوچ لیتے ہیں کہ اس میں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے. یہ قانون کتنی بھی وارداتیں تو بہت کم ہوتی ہیں. یہ اویژن آف لا جسے کہتے ہیں نا, یہ ہوتا ہے معاشرے میں جو عام ہوتا ہے اس میں سے راستہ نکلتا ہے. اسی ذہنیت میں قرآن جیسے جانے جاتا ہے قانون میں بھی اس قسم کے اویژن کے راستے کی تلاشی. اس کے آگے لفظ ہے اللہ ماشاء اللہ, ترجمہ کر دیے کہ ہاں مگر جو خدا کو منظور ہو. چل بس خدا جمع کرے گا, خدا محفوظ کرے گا, تو بھلا نہیں سکے گا, تو ترک نہیں کر سکے گا. اور اس کے بعد کہ مگر جو خدا کو منظور ہو بس, اب سب کچھ اس میں آ گیا. ترک بھی ہے, بلایا بھی جا رہا ہے, گم بھی ہو سکتا ہے, غیر محفوظ بھی ہے, چوتھائی اس کا کہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا اسی کیا کیسے صاحب صاحب اللہ ماشاء اللہ جو کہہ دیا اللہ ماشاء اللہ. دنیا کی یہ چیز کیا ہے؟ پہلی چیز تو اگر یہی لی جائے کہ وجود اس کے کہ اگر خدا کی نصیحت ہو, یوں ہے نا اس کا جو ترجمہ کیا جائے گا, پہلی شاید تو یہ ہو گئی دیکھنے کی یہ بات ہے کہ قرآن نے کہیں یہ بات بتائی ہے کہ کیا خدا کی نصیحت کچھ اس قسم کی تھی کہ اس میں سے کچھ بلا دیا جاتا, اس میں سے کچھ ترک ہو جاتا. اگر وہ خود ہی یہ کہہ دے کہ ہماری نصیحت یہ تھی نہیں, ہماری نصیحت یہ ہے ہی نہیں, تو پھر بھی اس کے معنی صاف ہو جائے کہ ہاں اگر خدا کی نصیحت یہ ہوتی تو پھر تو ہو سکتا تھا کہ بھول جاتا, ترک کر جاتا. لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ ہماری نصیحت یہ ہے ہی نہیں, یہ تھی ہی نہیں, پھر بھی بات صاف ہو گئی. تو پہلے تو یہ لے لیجیے, سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَلَئِن شِئْنَا شِئْنَا, وہی لفظ نصیحت, وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اگر ہماری نصیحت میں یہ بات ہوتی تو ہم یقیناً جو کچھ تیری طرف ذیل کیا گیا ہے اس میں سے کچھ لے جاتے ہیں. اللہ رحمت میں لگے, لیکن نہیں یہ تو ہم نے بطور رحمت تمہیں دیا ہے تو اس میں سے لے جانے کے کیا مانے. خود ہی اس نے بات صاف کر دی. 17:86 یعنی خود ہی یہ کہہ دیا کہ اگر یہ ٹھیک ہے ہماری نصیحت میں ہوتی ہم نے دیا تھا ہم لے جاتے, اگر ہماری نصیحت میں یہ ہمارے قانون میں یہ بھی ہوتا کہ دیا ہے اس میں سے کوئی لے جانا ہے تو اس میں کون سی بات, لیکن ایسی صورت نہیں ہے, یہ ہماری نصیحت ہی نہیں تھی. نصیحت یہ تھی کہ اس کو محفوظ کریں, اس کو جمع کریں, محفوظ کریں, فلا تنسا, تو نہ خود بھول سکے نہ ترک کر سکے. اب یہ رہا کہ یہ اللہ ماشاء اللہ, میں جو کہا کرتا ہوں کہ دشواری یہ پیش آ جاتی ہے کہ عربی زبان کی یہ چیز, قرآن کے یہ الفاظ, مفہوم اس کا ہم اپنے ہیں اردو پنجابی میں لیتے ہیں, سب دوسری زبانوں میں لیتے ہیں. اب ہمارے ہیں اللہ ماشاء اللہ کی زبانی ہو جاتی ہے, ان شاء اللہ کے ہوتا ہے نا, وعدہ کیا ہے اس کے بعد آؤ گے نا 4 بجے, ان شاء اللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ساتھی نہ مان لینا تھا. یہ ہمارے ہاں اسی وقت یہ تکلف دوست کیا رہتا ہے کہ بھائی یہ ان شاء اللہ کو بات چھوڑو, تم ایمان سے کہو آؤ گے یا نہیں, یعنی اسی وقت پتا ہوتا ہے کہ اس نے جو ساتھ کہہ دیا ان شاء اللہ تو ابھی سے اس کے دل میں چور ہے. ہم اللہ کو لاتے ہی اس وقت ہے جب کہیں سے ہم نے پھر جانا ہو, جب کوئی اور چیز کام نہ دے تو اس وقت اسے استعمال کرتے ہیں. قرآن نے یہ کہا ہے یہ کہ ان کے لوگوں کو دیکھو کہ یہ خدا پہ جو ایمان لاتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو زہرا بنا رکھا ہے. زہرن ہوتا ہے یہ جو ایکسٹرا ہوتے ہیں نا آپ کے یہاں, یہ سنیما کی کاسٹ کے اندر, کرکٹ کی ٹیم کے اندر فالتو ایک رکھا ہوا کہ کام تو اصل میں اس لیول میں دینا ہے, और अगर कहीं ऐसी भीड़ पड़ गई कि उनमें से कोई बीमार हो गया, कोई आफत ज्यादा हो गया तो और कोई काम ना करे तो फिर उसको ले आए। डंग तो पाऊ कहने पंजाबी के में। कुरान कहता है कि इन्होंने खुदा को डंग टपाऊ बना रखा है। काम तो चलाने आगे ने अपने पगिया में जिथे वेखते हैं तो वो कोई कम नहीं होने देंगी आगे फस चुके आगे उसे अभी अल्लाह नु गां कर देंगे। ऐसे भेदी खुदा का क्या किया जाए समझ में बात नहीं आती। कोई चोर रहने नहीं देता हमारे अंदर पर। सोचिए तो सही कि आज खुदा को न मानने वालों को तो छोड़िए, वो जो मानता ही नहीं है वो उसको डंग टपाऊ की हैसियत से भी नहीं लाता सामने, वो मुनासिब नहीं होता। हम जो कदम कदम के ऊपर खुदा और इस्लाम का नाम लेके आते हैं, क्या वही बात नहीं है कि जहाँ बेईमानी मकसूद होती है हमारे जेहन के अंदर, जहाँ कोई और दलील हमारे सामने नहीं आती, जहाँ हमने फ्री के मुकाबले को किसी न किसी तरह से खामोश करना होता है, वहाँ हम खुदा और रसूल ले आते हैं, वहाँ हम इस्लाम का नाम ले आते हैं। यही वो चीज जैसे वहाँ इंशाअल्लाह इसी तरह से इल्ला माशाअल्लाह। अजीजा ने मान अरबी जुबान में भी और सारे कुरान के अंदर भी ये एक चीज होती है, इसे कहते हैं इस्तलाह में इस्तिस्ना बिल मशीयत। जुबान के अंदर ये होता है और उसके माने ये हैं इस असूल के कि जहां भी कुरान के अंदर किसी चीज के मुतल्लिक जो खुदा ने कहा हम करते हैं, उसके बाद इल्ला आए इस्तिस्ना का एक्सेप्शन का, और उसके बाद वो मशीयत की बात हमारे कानून मशीयत में अगर ये हो, फायदा ये है कि उसके माने होते हैं कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसकी दलील वो ये देते हैं इस्तिस्ना बिल मशीयत की कि वो खुदा कहना ये चाहता है कि ये चीज अब खुद ऐसे नहीं थी कि ये यूं ना हो जाता, हमारी मशीयत थी कि ये इस तरह से हो, इस तरह से इसलिए हो कर रहेगा, इसके खिलाफ नहीं होगा। इल्ला माशाअल्लाह वहां बोलते हैं जी, और कुरान करीम ने जहां जहां यह है निकाल के देखती है वो मकाम, इसके ये माने नहीं कि उसने एक्सेप्ट ये तू नहीं कर सकता इल्ला माशाअल्लाह, मगर जैसा हम चाहें भाई फिर इसके बाद जो हम की जाए करते, ये नहीं होता। इल्ला माशाअल्लाह इस्तिस्ना बिल मशीयत के माने होते हैं कि ये ऐसा अगर हो सकने वाला होता तो हम इसको ऐसा बनाते ही नहीं, ये हमारी मशीयत में था ही नहीं कि ऐसा हो, इसलिए इल्तजामन इस्तिमरारन ऐसा ही होगा। यानी जो चीज एक है तो इतना पुख्ता करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुए थे उन्हीं अल्फाज से हम ये मान ही लेते हैं कि इल्ला माशाअल्लाह साहब जो अल्लाह की मर्जी है उसमें से, अब उसकी मर्जी थी उसने इतना कुरान दिया उसने से इतना निकाल के ले गया, वो कुरान वो आते ले गए पुलिस रबर रखाओगे हम तुझे सजर खुदाए माशाअल्लाह। अगर वो होना होता तो हम ऐसा करते ही नहीं, तुम जानते ही नहीं हमारी मसीहत क्या होती है। मसीहत हमारे यहाँ की माजल्ला माँ राज रंजीत सिंह के हुक्म नहीं होते हैं, कभी यूं करता कभी यूं कर देता। मसीहत तो खुदा के उस कानून का नाम है जो आलम अमर के अंदर बनता है, वही कानून जो आलम खल्क में आ जाता है उसे वो सुन्नत कहता है अपनी। हम इसको जमा करेंगे, हम इसको महफूज रखेंगे, तू इसमें से ना कुछ बुला सकेगा ना तर्क कर सकेगा, इसलिए कि हमारी मसीहत का ये फैसला है। ये तर्जुमा है बरादरानी अभी ये नया कुरान का एक एक हर्फ अपनी असली शक्ल के अंदर इन दफातैन के अंदर महफूज चला आता है जो हमारे पास आज मौजूद है, इसी तरतीब के साथ इसी तरह किताब की शक्ल में मुदव्वन मुरत्तब महफूज जमा किया हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उम्मत को, और उस वक्त से आज तक इसी तरह से चला आ रहा है और चला जाएगा कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खुदा ले, دنیا کا کوئی حادثہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا. اور اگر کسی کو اس چیز کے اوپر بھی شک ہے اور یہ ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ساری قرآن کے اوپر بھی ایمان اٹھ جاتا ہے. اس پر سوال ہی نہیں پھر کہ کیا آیا تھا کیا باقی رہ گیا. باقی مذاہب کی کتابوں کے اوپر سارا اعتراض ہی ہمارا یہ ہے, ورنہ ان کے من جانب اللہ ہونے پہ ایمان تو ہمارا ہے قرآن کی روح سے. وہ ایمان یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے اوپر تو صحیح اپنے اصلی شکل میں اتری تھی, اس کے بعد وہ اس شکل میں محفوظ نہیں رہی. جبھی تو اس دوسری کتاب کی ضرورت پڑی. اور اگر اس کے متعلق بھی یہ ہمارا ایمان ہو کہ یہ بھی وہ اوریجنل جو تھی وہ نہیں رہی, تو ان کے ہاں تو پھر بھی گنجائش تھی کہ وہ اس پر اپنے نبی کے بعد ایک دوسرے نبی کے آنے کا انتظار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر نہیں رہی تو خیر چند دن کی بات ہے, ایک اور رسول نبی آنے والا ہے, وہ آج اس کو پورا کر دے گا. آپ سوچئے کہ آپ کہاں سے رہے. عقیدہ یہ کہ وہ کتاب اصلی موجود نہیں رہی, دوسرا عقیدہ یہ کہ نبی اب کوئی آنا نہیں ہے. آپ لوگ تو ان سے بھی جائے گزرے ہوں گے. ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ جو کچھ خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا تھا, ایک تو یہ کہ مکمل ہوتا. تمت کلمت رب کا صدقم و عدل, مکمل ہوتی وہ ہدایت, اس لیے کسی سپلیمنٹری کی ضرورت نہ پڑتی کسی آنے والے کی کہ وہ اضافہ اس میں کرے گا. پھر یہ ایسی اصولی ہوتی کہ زمانوں کے تبدیلی احوال سے اس کے اندر کسی تبدیلی کی ضرورت نہ پیش آتی. کہا لا مبدل الکلمات, کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکے گا. مکمل ہو گئی, تبدیلی کی ضرورت نہیں. تیسری چیز یہ ہو سکتی تھی کہ تھی تو یہ تھی لیکن یہ اپنی اصلی شکل میں رہی نہیں. کہا کہ نحن لہ حافظون, انا لہ لحافظون, ہم اس کی محافظت کرنے والے. مکمل, غیر متبدل, محافظ خود خدا اس کا. جب یہ چیز ہو جائے تو اس کے بعد آپ کہیے لاجیکل اس کا سیکھنے کانسیکوینس یہ ہے, منطقی نتیجہ یہ ہے کہ نبوت ختم ہو جائے. نبی تو آتا ہی نہیں لے کر ہے. لیکن اب اس کا کیا علاج کے ساتھ وہ نبی ایک ڈیفینیشن ہی ہوگا اور بدل گیا. کیونکہ وہ نبی تو آتا ہے وہی نہیں آتا. یہ جو میں کہا کہتا ہوں کہ کسی انسان تو آتا ہے چٹھی نہیں لاتا, تو تمہیں پتا نا اس طرح میں چٹھی انسان کتوں آدھے ہوں دن عید والے جمع ہوں دن. وہ عیدیاں لیا نہیں آتے نا سر ہو جائے. اللہ ما شاء اللہ, خدا کی نصیحت میں یہ ہم جمع کریں گے, ہم محفوظ کریں گے, تو نہیں بلا سکے گا, تو نہیں ترک کر سکے گا. کیا بات ہے, کس انداز. اگر ایسا ہو سکنا ہوتا تو ہماری نصیحت کچھ اور کرتی. اللہ ماشاء اللہ, ہماری نصیحت یہ تھی کہ ایسا نہیں ہو سکے گا. دیا کہے کے لیے یہ انہو یعلم الجہر وما یخفا. ایک تو انسان کی وہ خصوصیات ہیں, اس کی وہ صلاحیتیں ہیں جو سامنے ہیں. سبھی زندگی تھی وہ ساری سامنے ہوتی. کہا کچھ اس کی ایسے بھی امکانات ہیں, پوٹینشیلٹی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں, جو مزمر ہیں, مشہود ہو کے سامنے نہیں آئی. پیدائش کے ساتھ ہی یہ نہیں ہوا, وہ انڈیولپڈ ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. یہ انسان کی وہ صلاحیتیں جو یخفا ہیں, جو مزمر ہیں, انڈیولپڈ ہیں, چھپی ہوئی ہیں, پوٹینٹ فارم کے اندر ہیں, لیٹنٹ ہیں, ان کو ایکچولائز کرنا بھی ہمارے پروگرام میں تھا. ان صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے جو قانون دینا تھا وہ ہے قرآن کے اندر جو ہم نے دیا. ورنہ جو جہرا ہے اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں تھی قانون کی. یہ ہے پروگرام جس کے لیے کہا تمہیں ہم نے قرآن دیا ہے. نظر آیا کہ صاحب بہت بڑا پروگرام ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, بہت بڑا پروگرام ہے. ایک تو ایک اعلیٰ کی صفت خداوندی کو نافذ کسی نے کرنا ہو تو آپ سوچیے کتنا بڑا یہ پروگرام ہے کہ دنیا کے ہر رابطہ قانون سے انکار اور اس کی جگہ ایک خدا کے اقتدار کو نافذ کرنا. لیکن کہا کہ نہیں, گھبرانے کی بات نہیں ہے. وانو یسروں کا لسرا, اگر تم ہدایت کے مطابق چلتا چلے جائے گا تو راستے آسان ہوتے چلے گا تمہارے. قانون کے مطابق جو بھی آپ پروسیس کرتے ہیں آپ دیکھیں گے اس میں آسانیاں ہوتی. ٹھوکریں تو وہاں کھاتا ہے جہاں قانون کی خلاف ورزی کرنی ہوتی. چلیے تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ کشتی کے لے کے آپ دیکھتے ہیں کیسے آپ تیر کی طرح چلے جاتے ہیں. وہ تو چڑھتے پانی کے جاتے وقت دشواریاں پیش آتی. اس لیے اس ہدایت کے مطابق تو چلتا جائے گا بڑی آسانیاں ہوتی جائیں گی. اور اس میں کرنے کا کام ایک ہی ہے, فضب کے اس قانون کو عام کرتا چلا جائے. اور عزیزا نے من آگے ایک بات کہی ہے, کیا بتایا جائے, خدا کہنے والا ہے کتنی بڑی رہنمائی ہے ہم لوگوں کے لیے. حکومت سے کہا جا رہا ہے فضب کے کو پیش کرتا چلا جائے, عام کرتا چلا جائے. کیا یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ریت ہے, بنجر زمین ہے, نسل و نما کی صلاحیت نہیں ہے, ہل چلائے گا, پانی دیے گا, کفم ریزی کیے گا. اگر صرف تو یہی کہہ رہا تھا نا, یہ کیے گا. ان نفا کی ذکر, اگر تو دیکھ لے کہ یہ اس طرح سے کوئی تبلیغ اور تصویر جو ہے یہ نفع مند ثابت ہو رہی ہے. جب کسی مقام کے کسی گروہ میں یہ دیکھے کہ وہاں کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے فرق سے کام نہیں لینا چاہتا. جو بات تو کہتا ہے کہ نہیں صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا وجنا ادا نہ اڑا, ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک روش سے پایا تھا اور ہم تو اسی کے اوپر چلتے جائیں گے. اس مقام کے قرآن کہتا ہے, رسول کے لیے کہتا ہے کہ اب ان کو تو حسن کاران نامداز سے چھوڑ کے الگ ہو جائے, اس لیے کہ یہ تو اسے نفع بخش ہو سکتا ہے. یس جگ کرو نہیں یکس, جو اس سے خوف کھاتا ہے کہ اگر میں نے قانون کی خلاف ورزی کی تو اس سے جتنی تباہیاں آ جائیں گی وہ تو اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. عزیزا نے مان, جو صرف ارادہ کر کے چلا ہو خودکشی کرنے کا, جا رہا ہو ڈوبنے کے لیے, اسے جو آپ کہیں کہ آگے قدم نہ بڑھانا, پانی ڈوبو ہے, وہ کہے گا میں تو لگ گئی پھر میں ڈوبوں پانی. اس کے لیے دہائی دیتے گرنا بہت زیادہ کیا. یس بس کرو نہیں یس, جو تباہی سے ڈرتا ہے, جو زندہ رہنا چاہتا ہے. لیکن میرا مانتا نا حیزن قرآن نے کہا ہے کہ اسی کو خطرات سے آگاہ کر سکتا ہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے. کسی کرنے والے کو کیا نا کیلشیم وغیرہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہو جائے گا اچھا جی تم نے یہ بتا دیا کہ کہیں یہ ایڈلٹریٹڈ ہوتا تو میں کھا لیتا مرتا ہی نا. ہاں جی کیلشیم تو اب خالص نہیں ملتا نا, کہتے ہیں وہ تو وہاں چیخ اٹھا تھا کہ بیچنے جاؤں تو دریا ملے ملے تازاب مجھے. لیکن پاجاب تو نظر تو آ جاتا تھا نا کہ یہاں نہیں ڈوب سکتا, لیکن کتنی دشواری اس کی تھی. یہاں آج ہوتا تو ٹکر مار کے مر جاتا کہ سینسیا کھاؤں تو پتا چلے کہ صاحب مچھلی کی گلی تھی, اصل میں چلیا تھا ہی نہیں. جو کچھ کسی کرنے کے لیے جائے اس کو ڈرانے سے فائدہ کیا. کتنی عجیب چیز یہ کہہ دیا, فقط صرف ان نفعات ذکر, جب تو دیکھے کہ ہاں یہ چیز پیدا دے رہی ہے, اثر پیدا کر رہی ہے وقت کر. اور جب یہ دیکھو کہ اب یہ ماحول اتنا خشک ہو چکا ہے کہ اس کے اندر سے اب کوئی انسان باقی نہیں رہا, ان کے اندر سے انی جائز میرا اللہ کہتے چل, میں چلا اپنے رب کی طرف. رب تو وہاں بھی تھا جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں چلا رب کی طرف, اس خدا کی طرف میں چلا ہوں جس نے قبول صلاحیت ہے قبول کرنے کی. اس کے لیے نفاذ خدا کی طرف چلا جاتا ہے اس وقت, پھر یہ بھائی جو ہوتا ہے وہ ساری عمر پاؤں توڑ کے وہیں نہیں بیٹھا رہتا کہ صاحب میرا کام تو بس اس کو کہے چلے جانا ہے. اب ان کا کام ہے مانے نہ مانے, سمجھ گئے کہ میں تھوڑا دینا ہے, یہ بات نہیں. فذکر ان نفاذ ذکر فذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری. اور اس سے اعراض برتے گا, منہ موڑے گا وہ کیا لگتا ہے اچھا, وہ جو خود اپنے آپ کو زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رکھنا چاہتا ہے. وہ اس سے منہ موڑ لے گا, اور جو منہ موڑ کے چل دے تیرے سامنے سے اسے کیا فائدہ ہوگی تمہاری یہ ساری مصیبت. وہ جائے گا دیکھو جہاں سے منہ موڑ کے چلا, یہیں سے آواز دی کہ دیکھو یہ چلا ہے, کہاں جائے گا؟ سیدھا جائے گا جہنم کے گڑے کے اندر. نار الکبرا, نظر آتا ہے کہ ایک نار کبرا ہے اور ایک نار کبرا ہے. اس دنیا کی زندگی کے اندر کا جہنم جو ہے یہ بھی جہنم, لیکن بہرحال یہ نار کبرا ہے. اور یہی چھولے زیادہ بھڑکتے ہوئے آگے پہنچتے ہیں تو مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر یہ نارے کبرا بن کے سامنے آ جاتی ہے. کیا قرآن نے کہا اس نار کے اندر ہوگا کیا؟ اتنی زیادہ بھڑکنے والی آگ کے اندر تو کسی سے بھی ڈال دیا جائے وہ دو تین منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. کہا نہیں, یہ نار وہ نہیں. نار اللہ منہ سدا چلنے کی سب چلے والن خاصی ہوگا. یہ نار یہ آج وہ ہے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا تھا, اور جس آج کے شعلے دلوں کو لپیٹتے ہیں اس میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لا یموت فیھا ولا یحیا, اس میں نہ زندہ ہوتا ہے نہ مرتا ہی ہے انسان. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ جیل خانے کے اندر یا حوالات کے اندر قیدی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی, کیا ہوتا ہے؟ مجھے اس کو آواز اس طرح سے مل رہا ہوتا ہے, اس سے چھوٹ جانے کا ایک راستہ بھی ہے جو خودکشی کر لیا ہے. دنیا کے ہر آزاد سے انسان چھوٹ سکتا ہے موت, اور وہ عذاب کے جس نے مرنا چاہے تو مر بھی نہ سکے انسان عزیزان من, آپ سوچئے کہ وہ عذاب کیا ہو. ہمارے ہاں تو دو ہی صلاحیت ہے, یا ایک مردہ ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے. ذہن انسانی میں دوسری اصطلاح آ ہی نہیں سکتی. خدا ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ ایک تیسری اسٹیج جو ہوتی ہے جس میں نہ مردہ ہوتا ہے نہ وہ زندہ ہوتا ہے. عشق ہے مرگ باز طرف, مرگ حیات بے طرف, بے عزتی کی زندگی موت ہے, تبھی زندگی تو اس میں باقی رہتی ہے. سانس تو لے رہا ہوتا ہے لیکن آپ اسے زندہ انسان کہہ سکتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے وہ جو زندہ انسان تھے سانس لینے والے انسان ان سے یہ کہا کیا یہ نام تجیب تم دعوا ایمان رکھنے والے خدا اور رسول کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے. जिंदा इंसानों से कहा जाता है कि आओ उस चीज की तरफ जो तुम्हें जिंदगी अता कर दे। नजर आया कि कुरान की रूह से ये जिसे हम फिजिकल लाइफ कहते हैं ये हैवानी सतह की जिंदगी है, इंसानी जिंदगी ये नहीं है। क्योंकि ये तो जिंदों से कहा गया है ना कि आओ उसकी तरफ जो तुम्हें जिंदगी अता कर दे। इंसानी सतह की जिंदगी कुछ और जिंदगी, तो जो यहाँ कहा गया है कि फिर उसमें ना मौत होगी ना जिंदगी होगी, तो माने इसके लिए है कि फिजिकल डेथ तो उसके अंदर होगी नहीं, और इंसानी सतह की जिंदगी जिसे कहा जाता है वो जिंदगी भी वहां नहीं होगी। ये है अजीजा ने मान वो जहन्नम जो इस दुनिया में भी होता है। अभी अगली आयत में आती है ये बात तो ये होता गया है जहन्नम, और अगली जिंदगी में तो जो होता है हमारे सामने है। लेकिन इसके बरक कद असलह मन तजक का, क्या बात कहते वहां कहा था ना मा यखा, वो सलाहियतें जो पेशीदा और मुजमर होती हैं अनडिवेलप्ड होती हैं उन्हें डिवेलप करने के लिए कुरान की रहनुमाई की जरूरत है। कहा कद असलह, खेती उसकी परवान करती है, अल्फाज ही वो इस्तेमाल करता है। फलाहत कहते ही खेती को है, फलाह किसान को कहते हैं। खेती उसी की परवान चढ़ती है, मन तजक्कर जो अपनी सलाहियतों की नशो नुमा कर ले। तजकिया के माने होता है डिवेलप कर लेना नशो नुमा। लेकिन एक तो तजकिया नफ्स हमारे यहाँ भी होता है ना, आपको पता है उसका क्या होता है। यानी वो कहते हैं नफ्स को मार दे और तजकिया होंगे। बहरहाल ये बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। किस किस व्यार पुरानी तस्वर के सामने लाऊंगा मेरा ग्राम मन तजक सका के माने होता है नस्व नुमा देना। यही से भी आपके यहाँ का जकात का नफ्स है। मेरे दिल है कि मोमन इनकी अगर इनकी हुकूमत कायम होगी इन मकदनाओं के अर्ब काम सलाता का आसन जका, इनकी हुकूमत कायम होगी तो ये जकात देंगे। जिन हुकूमत कायम होगी तो ये जकात लेंगे नहीं था देंगे। ये क्या चीज है आलमगीर इंसानियत को सामान्य नक्सल वाद हम पहुंचाएंगे। इनकी हुकूमत का मकसूद ये होगा सुनेंगे नहीं देंगे। तजक्का जिसने अपनी सलाहियतों को नक्सल वाद दे दी बस रटा रस्मा रखे ही ये कैसे होगा। खुदा पर ईमान के माने क्या है जीवन में, खुदा की जात के मुतल्लिक तो हम इदराक ही नहीं कर सकते। इसका असल क्या है, खुदा क्या है नहीं जानता। उसने अपनी जो सिफात हमें बताई है वो जात की मुख्तलिफ फैसिट है, मुख्तलिफ जोशे हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है एक पर्सनैलिटी के। उस पर्सनैलिटी के मोस्ट परफेक्ट पर्सनैलिटी मुकम्मल तरीन जात के मुख्तलिफ मुख्तलिफ खसूसियात जिसे सिफात खुदाबंदी या आज अस्मा कहते हैं, उस पर ईमान के माने ये हैं कि अगर हमने ये मालूम करना हो कि हमारी अपनी जात की नशो नुमा हो रही है या नहीं, तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। यानी यही हम अपने जेहन में ये फर्ज कर लें कि आजाब हो रही है, स्टैंडर्ड होना चाहिए। और स्टैंडर्ड सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, हमारा जेहन ही नहीं होना चाहिए, उससे तो हम हर वक्त प्रेरित आ सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, खारिज में कोई होना चाहिए कि सात खुदाबंदी वो स्टैंडर्ड वो मेयार है जिसके मुताबिक हम परख सकते हैं कि हमारी जात वैसी होती चली जाती है या नहीं। ये हद बशरियत के अंदर वैसी होती चली जाएगी, इसे कुर्ब खुदाबंदी कहते हैं। किस्मत खुदाबंदी बतौर मेयार खारजी के सामने होनी चाहिए। वज का रस्म रद्द ही खुदा की सिफात को अपने सामने नुमाया तौर पर रख, सतरा के माने होता है उधार के किसी चीज को अपने सामने रख। ये रख और फिर उसके बाद फसल ना جس کا ترجمہ صرف ہمارے یہاں کہہ دیا گیا کہ نماز پڑھ, جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ سب آپ کے اجتماعات نہایت ضروری ہیں, لیکن یہ محدود یہیں تک نہیں ہے. صلاح یہاں تو آپ دیکھیے کتنی بڑی چیز قرآن کہہ گیا کہ ساتھ خداوندی کو اپنے سامنے بتاؤ, معیار کے رکھ, اور اس لفظ کا لغوی معنی ہے فصلہ کے معنی, پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا صاف کر جاتا ہے قرآن. دوسری جگہ تولا کے مقابل میں قرآن لایا ہے نا, یہ تولا کے معنی ہوتا ہے گریز کی راہ نکالنا, ادھر ادھر نہ پھر بھاگتا, پھر پناؤ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا. لیکن ایک ہی اس میں خطرناک گھاتی آتی ہے, باہر تو خرون الحیات دنیا والآخرت خیر ہوں گا. اب کا ہوتا یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے کچھ مفاد سامنے آتے ہیں, دوسری طرف ایک مستقل قدر آتی ہے جس کو آپ صفت خداوندی کہتے ہیں. اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی قدر سے سمیٹ لے. اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں, اس مستقل قدر کو ہاتھ سے نہ جانا. یہاں آ کے دونوں میں کلیش ہوتا ہے, اچھائی پڑتی ہے. وہ کہتا ہے یہاں ایک گروہ ایسا آتا ہے سامنے, تو پھر ان الحیات الدنیا, وہ ترجیح دیتا ہے اس مفاد عاجلہ کو. دیکھیے آپ یہاں کے یہ مفاد قابل نفرت نہیں ہے, ترک کر دینے کے قابل نہیں ہے. صرف ایسا وقت جب آ جائے کہ دونوں میں آپ کو تقابل کا وقت آ جائے, اس وقت اسے ترجیح نہیں دینی چاہیے. جو پھر ان کہا ہے قرآن, ول آخرت تو خیروں کا اب کا, اس لیے کہ مستقبل کا جو ہے زندگی انسان کی وہ اس سے کہیں بہتر ہے. اور بہتر کے ساتھ کہا اب کا, وہ ایسی ہے جس کو بقا نہیں ہو سکتی, کسی بقا نہیں ہو سکتا. اور یہی معیار یہاں کیا, نیک عملی جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے قرآن نے ایک ہی معیار قرار دیا. واما ما ينفعون الناس فينفعون انفسهم, یاد رکھو نیک عمل کا تمہیں بتائیں کہ معیار کیا ہے. جو شے نو انسانی کو نفع پہنچانے والی ہوگی وہی باقی رہ سکتی. اب یہ جو اب کا کہا تو انسان کے وہ اعمال اس کو بقا بخش سکتے ہیں جو اعمال نو انسانی کے لیے نفع بخش ثابت ہیں. تو یہ جو بات ہم نے تمہیں کہی کہ پہلی بار میں ہی یہ بات کہی, یہ تو جس دن یہ سلسلہ کائنات وجود میں آیا تھا فطرت کے قوانین ساتھ ہی وجود میں آ گئے تھے, بلکہ اس سے پہلے ہی آ گئے. اسی طرح سے جب یہ انسان اس صفحہ عرضی پہ آیا, تمدنی زندگی اس نے بسر کرنی شروع, ہم نے یہ قوانین اسی زمانے میں دے دیے تھے. یہ نہیں ہوا کہ اتنا عرصہ تک انسان کو یوں چھوڑ دیا اور آج یہ نئی نئی باتیں دیتے ہیں. انا حاضر لفصو فل اولا, یہی کچھ جو ہم آج کہہ رہے ہیں یہی پہلے صحیفوں کے اندر بھی یہی کچھ تھا. کیونکہ ابراہیم بابا موسا, عیسیٰ ابراہیم ہو یا عیسیٰ موسا ہو, ان تمام صحف الہ نے بھی یہی کچھ کہا تھا جو ہم آج کہہ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ صحیفے تمہارے پاس موجود نہیں رہے اپنی شکل میں, اسے ہم تمہارے پاس محفوظ رکھیں. صحف ابراہیم تو آج بائبل کے اندر ہے نا, پہلے سے صحیفے سارے. صحف ابراہیم تو اس میں ہے ہی نہیں. بائبل شروع ہوتی ہے صحف موسیٰ, اس سے پہلے کے صحیفے ہیں ہی نہیں. اور جو ہیں صحیفے اس کی ایک ہی مثال میں تفصیل میں جاؤں گا تو تاریخ بتانی پڑے گی مجھے, وہ تو میری کتاب میں موجود ہے. یہ تو صحف موسیٰ سے بات شروع ہوتی ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بتائی جاتی ہے جو ان کی طرف یہ نازل ہوئی, اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بھی واقعات درج ہوئی ہے, یعنی اتنی سی چیز بتا دیتی ہے تو بات کی لکھی ہوئی ہے. بہرحال یہی صحف ابراہیم و موسیٰ میں تھا جو اپنی اصلی شکل میں نہیں رہے. یہی ساری بنیادی طور پہ ہدایت اس قرآن کے اندر آ گئی جو اب ابدی طور پہ محفوظ کر دی گئی. سورہ العلیٰ فتح مئی برادران علی, سورہ الغاشیہ 88 سورت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ حدیث الغاشیہ, کوئی انداز تیرے پاس اس آنے والے انقلاب کی خبر بھی پہنچی؟ کون سا انقلاب؟ وہ جو ڈھانپ لے گا تمام چیزیں. آپ دیکھتے اوور آل دیکھتے اوپر مزید پہ کل ہو جائے گا. زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر چھوٹے چھوٹے انقلابات تو آتے رہتے ہیں. ایک انقلاب عظیم ہوتا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کو ہاتھ پر حاوی کو حاوی ہوتا ہے, کو محیط ہوتا ہے. یہ ہے جو قرآن لانا چاہتا ہے. قرآن کے انقلاب کی خصوصیت کبری برادران عزیز یہ ہے کہ وہ مین ایز اے ہول کو لیتا ہے, انسان بتمان ہی لیتا ہے وہ, اور اس کی پوری زندگی کے ہر گوشے میں ایک انقلاب پیدا کرتا ہے. اس انقلاب کے وقت ہوگا کیا؟ دو گروہ بتائے انسانوں کو, کیسے عجیب گروہ بتایا. وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ. دیکھیے برادران عزیز, غلط نظام کا نقشہ کس طرح دو لفظوں میں کھینچ دیا ہے. ایک گروہ اپنے آپ کو بڑا ہی ذلیل محسوس کرے, یوکی نظام ذلیل پستیوں کے عالم میں. کون سا یہ گروہ ہوگا؟ عاملۃ, محنت کشوں کا گروہ. وضاحت سے یہ نظر آتا ہے کہ عامل عمل کرنے والے, کام کرنے والے, محنت کش. بھائی یہ کیوں اس طرح سے ذلیل محسوس کریں؟ کہا نظام یہ ہوگا عاملۃ ناصبۃ, وہ محنت کش کہ دن بھر محنت کریں گے اور شام کو تکان کے سوا ان کو کچھ نہیں ملے. کیا میت قرآن آخری پاروں کا ارتکاز تفصیل میں نہیں جاتا, ایک لفظ بیان کر جاتا ہے. ورنہ جہاں عاملۃ میں آیا تھا ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ یہی گروہ تو ہونا چاہیے جو نہایت کا سب جو تعداد ہو کام کرنے والا. اچھا یہ کام کرنے والے کی کیفیت وہاں یہ ہوگی ناصب. کون سا یہ گروہ, یہ کون سا نظام ہے؟ تسلا نارن حامیتن تسالن عینن حامیتن. پورے کا پورا معاشرہ جہنم کی آگ کے اندر کھلک رہا ہے. اپنے ہاتھ سامان نہیں ہوگا. لکو نوا کا عزیزان من بڑے غور سے سننے کی دو آیتیں آ گئی. ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انقلاب بہت قریب آنے والا ہے, اس لیے کہ جس کی نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں نظر آ رہی ہیں ہمارے سامنے ایک ایک کر کے. کہا اس جہنم میں جلنے والے معاشرے کی کیفیت یہ, زندگی کا مدار پانی سے ہوتا ہے. اپنے ہاں نہیں, دیکھیے سامان حیات خود موجود نہیں ہے, کہیں سے مل رہا ہے. کہتا مل کیسے رہا ہے؟ پانی ملتا ہے تو کھولتا ہوں. جو ہلاکت میں آمیز ہوتا ہے جلا دیتا ہے کھیتیوں کو, انسانی زندگی کو بھی تلف کر دیتا ہے. کہیں سے پانی لیتے ہیں وہ کھولتا ہوا ملتا ہے. کھانے کو کیا ملتا ہے؟ رادرا میں بھی ایک لفظ قرآن کا, لیس لہم طعام الا من ضریع. کھانے کو کیا ملتا ہے؟ سمندر میں خس و خاشاک, بدبودار جھاڑیاں, کانٹے دار کی ٹہنیاں کہیں سے ٹوٹ ٹوٹ کر وہ وہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی لہریں اچھالتی ہیں اسے, اچھال کر ساحل کے اوپر پھینک دیتی ہے. پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے, ये वहाँ बाकी रह जाती है। कहा कि ये जहन्नम उन कामों का है कि दूसरी कामों की तरफ से जो कुछ उन्हें मिलेगा वो इस अंदाज से मिलेगा जैसे ये समुन्द्र की बड़ी बड़ी तलाकों से लहरें उछाल के उन चीजों को डाल देती हैं तुम्हारी तरफ, वो चीजें जो दुनिया में किसी के काम की नहीं होती। ला युस्मिन वला युस्मिन मिन जू करो, ताजगी देना तो एक तरफ रहा, तुम बस भूख भी तो नहीं मिटा सकती है। वो साहिल के ऊपर इन चीजों के चलने वालों, दूसरों की बख्शीश पे इस तरह से निगाह रखने वालों, झोलियां लेकर मांग कर ये चीजें खाने वालों, तुम्हें पता भी है मिल क्या रहा है तुम्हें इसके अंदर से, उस मजबूदार कांटेदार झाड़ी को कहते हैं जिसे इंसान तो एक तरफा हैवान भी ना खाए, ज़रीन, फिर उससे किसी काम की चीज नहीं वो समुन्द्र की लहरों की, वो बेकार समझती उछाल के फेंक देता है, तुम लपक के उसके ऊपर जाते हो, उसके बाद कैफियत ये होती है कि तुम्हें वो डेवलपमेंट तुम्हारी नसो नमा करना तो एक तरफ रहा, तुम्हारी भूख भी नहीं बुझा सकता, पीने को तुम माने मांगते हो पानी को खोलता हुआ, खाने को कुछ मांगते हो तो ये कुछ मिलता है। कहता है ये है वो दौर, कहाँ ये होता है, आमिला तुम हाफी बतन, जहाँ मेहनत का, जहाँ मजदूर का, जहाँ मेहनत करने वाले की कैफियत ये होती है कि शाम को थकान के सवाल के हिस्से में कुछ नहीं आता, उस मुहाजरे में यह कैफियत होता है। वजू हुई जाओ माए जिन नाय मतुन, आओ दूसरी तरफ, दूसरा गिरोह जो है उनकी कैफियत जो है नाय नासिबतुन नाय मतुन लाया है उसके, नाय मतुन नाम का लफ्ज क्या अर्थ करूं, वक्त क्या, ये वक्त तो चाहिए थे, सूरत होती हफ्ता भर का वक्त हुआ करता, बाहर नाय मतुन नाम इनाम अनमता रहम जिससे कहते हैं अरबी जुबान में, नाम का लफ्ज है अजीजान मन तरोताजगी नरमी और आसाइश रवानी रिफत और बुलंदी, ये सारी चीजें जिस चीज के अंदर हो उसके अंदर इसके लिए ये लफ्ज बोला जाता है। और फिर उनके यहां नाइम इसको कहते हैं जो कुएं की मंडेर पे खड़ा हुआ पानी निकाले और प्यासों को आवाज दे के आओ तुम्हें लफ्ज, वजू हुई रामायण नाय, एक गुरु वो कि जो इन तमाम खुशूसियात का हामिल होगा। अजीजा ने मन पहले सुन लिया था कि मेहनत का की कैफियत वहां क्या होगी, अब इसके बरक लेसा ये हा राजियत उन जिसकी मेहनत भरपूर नतायजने के बाद आएगी, मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, फी जन्नत आलियत, फिर वही बात की तो कुरान देता ही मिसाल ये, जहां उसने आसाइशों सामान्य जीत की फरावानियों रवानियों राहतों का मजमूई तौर पर जिक्र करना होता है, खुद अरबों के यहां उसके लिए एक लफ्ज होता है बात, हम भी तो बागो बहार तकियत कहते हैं अपने, लेकिन कुरान तो एक लफ्ज में बात कहीं से कहीं पहुंचा देता है, बाग जो होता है उसकी सतह हमदार होती है, वो कहता है जन्नत आलियतन वो बागात के जिनके समर तुमको बुलंदियों की तरफ ले जाने वाले होंगे, ला तफना लागियतन उसमें कोई बात बेकार और लगभग नहीं होगी, लगभग होते हैं ये परिंदों की तीन तीन जिसे हम कहते हैं, शोर बहुत मचाया जाए मतलब की बात कुछ ना हो, देखते हैं आज आप 16-16 सफे के रोज अखबार आपके सामने आते हैं, होती है क्योंकि सारी या नहीं, कोई मतलब की बात उसमें से निकलती है, बड़े बड़े बयान ये तकरीरों की तकरीरें कफों के कफों किताबों की किताबें चली जा रही है, लाभ ही लाभ उसमें ये बात नहीं होगी। होगा कि अफीहा ऐनुन जिंदगी का आबे हयात देने वाला चश्मा, ठीक है, बड़ी बात थी लेकिन कुरान है। चश्मा वो नहीं कि जो तुम्हारे अपने ही बाग के अंदर रहे और वहीं तक रहे। ऐनुन जारियतुन, अपने पानी को लेके आगे बहने वाला चश्मा, तो बात ही ये है। मेरे खेत का चश्मा, आपके खेत का चश्मा, ये तुम्हारे यहाँ होता है। वो चश्मा जो मेरे खेत के आगे पानी को ले जाए, ये उस माशरे की बात है। फीहा सुरुरुन मरफूअतुन व अकबाबुन मौज़ूअतुन व नमारिकु मस्तूबतुन व ज़रारियु मबसूसतुन। क्या लाता है इस तरह से अदब से सदब रखने वाले जानते हैं कि जब इस तरह से मुकफ़ा चीजें आती हैं तो इसमें कितना जोर बढ़ता चला जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऊंचे ऊंचे बुलंद तख्त तोहफे, नहायत खूबसूरत कंठ, बड़े अजीब गरीब गाँव तस्वीर लगे, तख्तों के ऊपर तालीम लिखे हुए। यहाँ अगर ये चीजें कहीं कह दी जाए कि हरीरे अतलस के पर्दे, सोने के संगम, मोतियों के जेवरात, इस किस्म के तालीम मौलवी साहब के सामने कह दिए गए, वो कहेंगे शरान हराम है। और ये सारी चीजें वो गिना रहा है इसके अंदर इन आवाज के खिदाज में, तो ये चीजें मिलेंगी किसने दाम में, जिसमें हर एक चीजें में भरपूर मिसाइल लेके सामने है। फिर वही बात आ गई, इतना कुछ कहने के बाद शहर से कोर्ट करता है, शहर की कोर्ट करता है खाली कायनात की, कहा तुम्हें ये होगा कि साहब ये ऐसा कुछ कैसे हो जाएगा, तुम्हें इससे ताज्जुब आ रहा है, इससे ताज्जुब नहीं आ रहा कि हर अगर जरूर कैसा तुम्हारे तक समाए कैसा होते हैं, तुम्हारे लाल जुबाले कैसा होते हैं, तुम्हारे लाल अर्जे कैसा होते हैं, बादलों की तरफ नहीं देख, समुन्द्र के खारी तलख पानी से कसीर करने के बाद ये सूर्य की किरणें उनको अपने कंधों के उठा के ऊपर ले गई। मछली से भरे हुए हवा के दोस्त के ऊपर उड़ते फिर रहे हैं, जहाँ जरूरत होती है वहाँ बरस जाता है, जहाँ फालतू होता है पहाड़ों की चोटियों के रिजर्वायर में जमा हो जाता है। कभी इसमें भी चीज पे भी तुमने गौर किया कि जो कानून वो करता है उसी कानून को हम तुम्हारी इंसानों की जिंदगी में ये बचा रहे हैं, तो यहाँ बरतो ये कुछ सब कुछ मिलेगा तुम्हें, देखते नहीं हो अगर आने फलती इतने गुस्सा, ये बड़े बड़े तुर्रे सजा की तहनाइयों में हमारे कानून की जिंदगी में जगड़े हुए किस तरह महंगे कर दे, बड़े बड़े अजीम पहाड़ों को देख रहे हैं, जमीन इस तेजी के साथ घूम रही है, ये उस तरह इसके ऊपर किस तरह से मुस्ताहकम बैठे हुए हैं, और इस जमीन को देखते हैं कि गोल होने के बावजूद किस तरह फर्श की तरह बिछी हुई है तुम्हारे सामने। तो जो हमारा कानून खारजी कायनात में जो कुछ कर सकता है, तुम्हारी दाखिली जिंदगी के अंदर ये आसाइश है तो हम पहुंचाना उसके लिए मुश्किल क्या है। बात इतनी है कि वहां किसी की मेहनत की ये बात नहीं है कि मेहनत करे और आज को तकान लेके वापस आ जाए, वहां हारे की मेहनत नतायज पैदा करती है, तुम्हारे माशरे में मेहनत नतायज पैदा करने शुरू करेगी, यही कि तुम्हारे माशरे में हो जाएगा। पदक के वसूल से कहा यह कवानीन के करता चला जाए, करता चला जाए, परिणामा अंतम तेरा तो फरीदा ही है कि इसको तेज करते चला जाए, तेज करते चला जाए। लेकिन अगली चीज अब हमारे यहाँ ये जो अजारादार बन जाते हैं इन चीजों के शरीयत के, हर वक्त लठ हाथ में लिए हुए फिर रहे हैं, वो तो अब तो जरूरत है, वरना जमाने में लाहौर में होता था, जहाँ एक होते थे कैंची हाथ में लिए हुए फिर रहे होते थे अनारकली में इधर उधर, मरसाम में आए हैं तो उनकी लगे काट रहे हैं। कोई और उस जमाने में बहुत कहीं बाहर जाती थी, लेकिन वो बाहर गई है उसकी चिड़िया काट रहे हैं। नमाज पढ़ते हुए हमारे एक भाई हमारे साथ دلی کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے, وہ جو بیان کیا کرتے ہیں تو کہا کرتے ہیں میری اقامت آئی تو میں نماز پڑھنے گیا, سکون کہنے وہ کھڑے تھے, کھڑے کھڑے تو تربیت گزرے, جنہیں رکو میں گئے تو ساتھ والے جو تھے انہوں نے اس طرف نگاہ دوڑائی, جنہیں نماز ادھر آ رہی ہے, دیکھا تو اب ان کی مسلم تک میں ہمارا نیچے ہو گئے, برداشت کیا کیجیے, اس نے اپنی نماز توڑ دی بیٹھ گیا, یہ تو غنیمت ہوا کہ ٹینسی آپ نے نہیں کی, لیکن باہر آ اس کو الٹا 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 تو کہا کرتے ہیں کہ میری پتلون کی نیکر بنا کے پھر اللہ اکبر کیا سرجن کرے گا, دیکھتے ہیں آپ ان میں اگر پھر ان نمان انت مدف تیرا کام یہ ہے پہنچایا چلے گا, نستا علیہم بے مستعطرین, تو داروغا نہیں مقرر ہوا ان کے اوپر کے لات کے ذریعے سے مناتا چلا جا, ریجیمنٹیشن نہیں ہے اس میں برادران عزیز, اونچے پیمانے پہ بات سوچ لیجیے, جتنا نظام آپ کے ہاں پرورش کا اشتراکیت کا کمیونزم کا جتنے نظام قائم ہوئے ہیں روٹی کو دیتے ہیں ریجیمنٹیشن سے دیتے ہیں, مستعطرین ہے دروغہ بند کر دیتے ہیں, ہنٹر کے طور کے اوپر وہاں نظام چلتا ہے, قلب کی گہرائیوں سے چشمے نہیں ٹوٹتے, اس لیے کہ وہ قلب سے ہی منکر کہ یہ ہوتا ہی نہیں, تو جو چشمہ وہاں سے نہیں ٹوٹے گا اس کو تو ہنٹر کے زور سے منوانا پڑے گا, ریجیمنٹیشن نہیں ہے لستا علیہم بے مستعطرین, اللہ ہم تبدیل ہوتا کرا تو جہاں وہ کھیلتا ہے انکار کرتا ہے اس کے نکل لے سوال نہیں ہے تو کیا کر رہا تھا مرضی میں ہم نہ ہو آزاد ہوگا, میں خدا کا پہلے خود اس کو پتا ہی کہ آزاد دے دے گا, اتنا الینا آزاد ہوں بڑی عظیم تھی, اتنا الینا آزاد ہوں, آزاد کہتے ہیں وہ مقام جہاں پلٹ کے کسی نے ضرور آنا ہے, جدھر جی چاہے وہ چلے جائیں, تبلا کہا تھا نا یہ کہ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر کہاں بھاگ جائیں, کہاں بھاگ کے جائیں گے, وہ جو کہا کرتے ہیں کہ ساری رات وہ چلتے رہے چلتے رہے, صبح جب اٹھ کے دیکھا تو یہیں کہیں تھے, کہا یہ چلنے تو ان کو جدھر جا رہے ہیں, یہ جدھر بھی جائیں گے ان کا قدم ہماری ہی طرف اٹھ کے آئے گا, ہر طرف ہمارا قانون مقاصد عمل پورا ڈالے ہوئے ہوگا, وہی چند دن کافی ہم تو چاروں طرف سے جان دکھائے ہوئے ہیں, صاحب جانے میں ان کے جدھر جاتا ہے عذاب کے معنی ہوتا ہے کہ موت سے کہیں آیا, دو منٹ کی اجازت دیں تو ایک لفظ سامنے آ گیا ہے, کیا بات ہے صاحب قرآن کی عذاب سے ہی لفظ معاب, ان کے ہاں سفر جب کرتے تھے ہمارے ہاں بھی پہلے سڑکوں کے اوپر پڑاؤ ہوتے تھے تو سفر دس بارہ پندرہ میل روز کا ہوتا تھا, پھر کام ہو جاتی تھی وہاں سے پھیل جاتے تھے, وہ راستے میں رکنے کا مقام ہوتا تھا, دوسری صبح پھر آگے چلتے تھے, یہ جو راستے میں رکنے کا کسانوں کا مقام ہوتا تھا اسے محاب کرتا, وہاں آنا اور وہاں آ کے ٹھہر جانا کسانا پھر آگے جانا, منزل آخری کو نہیں کہتے محاب کہتے تھے, اس راستے میں جو پڑاؤ آتا ہے اس کو آپ حیران ہوں گے عزیز نعمان, قرآن نے جنت کو معاف کہا ہے, قرآن پتہ ہی نہیں اس کاروان انسانیت کی منزل مقصود کیا ہے, جو جسے جنت کہا جاتا ہے وہ تو معاف ہے, اور پہلا پڑاؤ کے بعد نظر آنا ہے, لگا سر اس سے پھر آگے جانا, اتنا علینا حیا بہن یہ ہماری طرف چلے آ رہے ہیں, کہہ کے لیے سننا سننا علینا کتاب ہوں ہم خود ہوتا ہم اس کا کر لیں گے, ہم حاضری ہنٹر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے, اس لیے کہ ہنٹر کے ذریعے سے تو ایمان لایا نہیں جاتا, منوانے سے ایمان نہیں آتا, یہ قلب اور دماغ کی کامل رضا مندی کا نام ہے, واقعی نظام ریجیمنٹیشن سے چل سکتا ہے, خدا کا وہ نظام رضی دل اور مزاح کے انقلاب کے بغیر وجود نہیں بن سکتا, اور یہ وجہ ہے برادر نے بھی رسول کا فریضہ بھی کہا بند ہونا ان کے لیے پہنچایا کرے گا دس کی علم مانتا ہے دس کے ان کے سامنے پیش کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے اور پھر دنیا سے اس طرح سے اس کے اوپر ایمان لائیں ان کے لے کے لائیں. یہ وہ جماعت ہوگی جو اتنے بڑے پروگرام کو لے کے چلے گی, اور یہی کام ہے حضور کے بعد بھی جو قرآن کو پہنچانے والا ہو اس کا کام یہ ہے پہنچائے چلا جا جیے چلا جا. ان میں سے پھر جو نکل کے سعادت مند رہی ہوں آئے گی یہ وہ ہوگی کہ جو اس میں اور یہی کام ہے حضور کے بعد بھی جو قرآن کو پہنچانے والا ہو اس کا کام یہ ہے پہنچائے چلا جا جیے چلا جا. ان میں سے پھر جو نکل کے سعادت مند روحیں آئیں گی یہ وہ ہوں گی کہ جو اس نظام کو متشکل کریں گی. سورہ الغاشیہ ختم ہوئی برادران عزیز, اس کے بعد اگلے درس میں ہم سورہ الفجر لیں گے, لیکن ذرا تشریف رکھیے ان کو روک لیجیے.